ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا۔ سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ پروگرام میں پیش کیے جانے والے مطالب اسلام کی شناخت، اسلام کے حقیقی چہرے اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات اور اسلام میں ان اخلاقی اقدار کے لحاظ پر تاکید کے حوالے سے گفتگو شامل رہتی ہے کہ جو معاشرے میں انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے لازم و ملزوم ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں وقت ہو چلا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ ایک مسلمان کسی ماں بہن کا منگل سوتر کبھی نہیں چھیننے گا، فاروق عبداللہ۔ وزیر اعظم کے متنازع بیان پر کشمیر کے لیڈروں کا سخت رد عمل، محبوبہ مفتی نے بھی کہا کہ بی جے پی کے پاس فرقہ وارانہ نفرت بھڑکانے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ نانا پٹولے نے ایک نعت شندے کے اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا کہ کانگریس نے برسوں مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ بی جے پی حکومت میں دلت، آدیواسی اور اقلیت خوف و ہراس میں۔ پہلے مرحلے میں کم پولنگ سے بی جے پی پریشان، جے پی نڈا اور امیت شاہ کی قیادت میں ہونے والی اعلی سطحی میٹنگ میں مقامی لیڈروں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ مودی کی متنازع بیان بازی برقرار، الیکشن کمیشن کی خاموشی پر لیڈروں نے سوال اٹھایا۔ تہاڑ جیل میں وزیر اعلی کیجریوال کو پہلی بار انسولین دیا گیا، جیل انتظامیہ کے مطابق وزیر اعلی کا شوگر لیول لگاتار بڑھ رہا تھا اور 320 تک پہنچ گیا تھا، اسی لیے انسولین دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مودی کی نفرت انگیز تقریر کے خلاف ہزاروں شہریوں کا الیکشن کمیشن کو خط۔ راجستھان میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد ہندوؤں کی جائیداد مسلمانوں میں تقسیم کر دے گی، کے خلاف ہزاروں ہندوستانی شہریوں نے دستخط خود شدہ مکتوب الیکشن کمیشن کو روانہ کر کے کارروائی کی مانگ کی ہے۔ ایف ایس ایس اے آئی کا ملک میں دستیاب سبھی برانڈ کے مسالوں کو جانچ کا فیصلہ۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بی جے پی کہتی ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے، تو کیا سلینڈر اب 4000 روپے کا ملے گا؟ یہ تو پٹواری کا مودی حکومت سے سوال۔ میری ماں کا منگل سوتر اس ملک پر قربان ہوا، اندرا گاندھی نے اپنا سونا ملک کو دیا، پرینکا کا پی ایم مودی پر جوابی حملہ۔ آخر وزیر اعظم کس خوف میں پولرائزیشن کا داؤ کھیل کر جھوٹ بول رہے ہیں؟ اے جے پربل، ہم اڈانیوں کی نہیں ہندوستانیوں کی حکومت بنائیں گے، راہل گاندھی۔ لوک سبھا انتخابات پارٹیوں کو اپنی رغبت اور نفرت کی بنیاد پر ووٹ نہ کریں، اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں، مودی کے مسلم مخالف تبصرے پر کارروائی کی جائے، ہزاروں شہریوں کا الیکشن کمیشن کو خط، شہریوں نے کہا کہ اس تقریر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کی ساکھ اور خود مختاری کمزور ہوگی، نفرت انگیز تقریر پر وزیراعظم کے خلاف اقدام ضروری، الیکشن لڑنے پر پابندی لگے، متحدہ کسان مورچہ، مودی کے متنازع ریمارکس پر مولانا سجاد نعمانی کا سخت رد عمل، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے دہلی کے پولیس کمشنر کے پاس شکایت درج کرائی، کیجریوال اور کے کوئٹہ کی 14 دنوں تک عدالتی حراست بڑھائی گئی، کیجریوال کو دی گئی انسولین، میری ماں کا منگل سوتر اس ملک کے لیے قربان ہو گیا، وزیر اعظم مودی کے منگل سوتر والے بیان پر پرینکا کا جواب، رام نومی پر جہاں تشدد ہوا وہاں لوک سبھا انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے عدالت، کلکتہ ہائی کورٹ نے پوچھا کتنے لوگوں کو کیا گیا گرفتار۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ ایکسپریس، سیویلین کا ٹرائل، لارجر بینچ کے لیے معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا گیا، جس دن وزیراعظم یہاں بیان دیں گئے اسی روز ایک بندے کو اٹھا لیا گیا، ایجنسیز میں کیا خود احتسابی کا عمل ہے، جسٹس محسن، بلوچ لاپتہ افراد کیس، پتہ چلتا ہے کہ وزیراعظم کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، وزیراعظم کا کراچی کے لیے 150 بسیں دینے کا اعلان، شیخ رشید احمد کی اخراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، شیخ رشید کے بلورانی والے الفاظ ایف آئی آر میں کہاں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، نیب کا قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کا نوٹس، دونوں فریقین نے اعلی سطح کے دوروں کے باقاعدہ تبادلے کے ذریعے باہمی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا، امن کی سرحد کو خوشحالی کی سرحد میں تبدیل کریں گے، پاک ایران مشترکہ اعلامیہ، اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ میں پہلی بار 72,000 پوائنٹس کی سطح عبور، اور اب روزنامہ ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 29 اپریل تک ملتوی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے مقدمے کی سماعت کی، گجرات عزیز بھٹی شہید ہسپتال کی چھت گرنے سے 3 مریض جاں بحق، 12 زخمی، بلوچستان واشنگ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، بلوچستان کوہلو میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال، پی بی 9 کے 4 اسٹیشنز پر پولنگ شروع نہ ہو سکی، ہیلری کلنٹن کے ساتھ کام کرنے پر ملالہ یوسفزئی کو تنقید کا سامنا، ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، شہباز شریف نے نواز شریف کو دھوکہ دے کر وزارت عظمیٰ چھین لی، شہباز شریف کسی اور کی گود میں چلے گئے ہیں، یہ حکومت کسی اور کی فرمائش پر چل رہی ہے، رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسا، معاشی استحکام کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں وفاق میں منقسم مینڈیٹ ملا شہباز شریف۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا کہتے ہیں ہم مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لینے دیں گے، فیصل کریم کنڈی کا بیان۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، شہدا فورم بلوچستان۔ ایران پر حملہ، اسرائیلی حکومت ختم، غزہ پر پاکستان اور ایران کا موقف ایک، جنگ میں فلسطین کامیاب ہوں گے، ایرانی صدر، مزار اقبال اور مزار قائد پر حاضری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، اعلی عدلیہ میں مداخلت پر بطور ادارہ بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ۔ پاک ایران تجارتی معاہدے، پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا امریکہ۔ وفاقی محکموں اور وزارتوں کی خالی اسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ۔ لاپتہ افراد کا معاملہ آسان نہیں، اس کی بہت سی جہتیں، سیاسی حل نکالنا ہے، وزیر قانون۔ عوام کو ٹیکسز دینے پڑیں گے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں، وزیر خزانہ۔ حکومت تمام اخراجات ادھار لے کر پورا کر رہی ہے، احسان اقبال۔ ضمنی الیکشن کے نتائج پی ٹی آئی کے لیے پریشان کن صورتحال۔ ایرانی صدر کی پروٹوکول ہٹا کر وائس چانسلر جامعہ کراچی سے ملاقات، مزاحمت کر رہے ہیں نہ خفیہ مذاکرات، بیرسٹر گوہر۔ وزیر اعظم کا حکم، ایف بی آر نے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کو معطل کر دیا۔ ضمنی انتخابات میں منتخب ارکان قومی اسمبلی رواں سیشن میں حلف اٹھا لیں گے۔ اور آخر میں روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے پاک ایران تعاون بڑھانے کا عزم۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے پہلے دورے پاکستان کے دوران دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، تجارت، توانائی، ثقافت، سائنس و ٹیکنالوجی، صحت اور عدالتی امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے 8 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، جن پر عمل درآمد سے دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان پائیدار دوستی اور تعاون کا نیا باب کھل جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر رئیسی کی ملاقات میں ویسے تو جتنے بھی امور پر اتفاق رائے ہوا اور معاہدے ہوئے، سب اپنی افادیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، مگر سب سے اہم مفاہمت دونوں ملکوں میں آئندہ 5 سال کے دوران تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ ہے، جس سے خاص طور پر پاکستان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پاک ایران مشترکہ سرحد پر دہشت گردی ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جس کے تدارک کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس حوالے سے ناپسندیدہ افراد کی آمد و رفت روکنے اور دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی دوررس نتائج کا حامل ہے۔ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط دونوں ممالک کے وزراء نے ایک تقریب میں کیے، جس میں ایرانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے۔ تقریب کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ایران اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کو کوئی منقطع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے بے پناہ مظالم کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا، اور اس یقین کا اظہار کیا کہ بالآخر فلسطینی اپنے مقصد آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مستحکم بنانے اور دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر ترقی و خوشحالی کے مینار قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہر ممکن حد تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں دونوں ملکوں کا تعاون ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدیں مشترکہ ہیں اور دونوں مشترکہ مذہب سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سرحدوں پر کچھ مارکیٹوں کے قیام کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. صدر آصف علی زرداری اور آرمی چیف جنرل آصف منیر سے ملاقاتوں میں بھی پاک ایران دوستی اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا. آرمی چیف سے ملاقات کے دوران صدر رئیسی نے کہا کہ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر ہم خطے میں امن و دوستی کو مضبوط بنا سکیں گے. صدر ابراہیم رئیسی کے وفد میں ان کی اہلیہ، وزیر خارجہ اور ایرانی کابینہ کے اہم ارکان بھی شامل ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ ایران ان کے دورے کو کتنی اہمیت دیتا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر. سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر.
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میسم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے. کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں. ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ، اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے. ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا. یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی. اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا. سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا. سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی، اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا. ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے، اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے.
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا، جو کافی چوڑے ہوتے تھے. ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں. ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی. جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا، ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے. ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے، اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے. اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں، جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے. ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلان دار ہوا کرتی تھیں، اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریلز سے بنایا جاتا تھا. ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا. اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا۔ رباط بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے۔ بڑی رباطوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں رباط کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ رباط ماہی، رباط شرف، رباط زعفرانیہ، رباط مزینان، رباط شاہ عباس اور رباط قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین رباط ہیں۔ رباط شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے قطبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ رباط شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں دو وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں، جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے، جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی دو طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے، جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے، چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران میں محنت کشوں سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، اسلام میں کام اور محنت کشوں کی اہمیت پر زور، پابندیوں کے سامنے
نہ جھکنے کا اعلان۔ صدر ایران کا دورے پاکستان، دوسرے دن لاہور اور کراچی کے دورے، صوبائی حکام اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں اور جی سی یونیورسٹیوں لاہور اور کراچی میں خطاب۔ اور غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملے جاری، مختلف علاقوں میں وحشیانہ حملوں میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے محنت کشوں سے خطاب میں اسلام میں کام اور محنت کشوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پابندیوں کے سامنے ایران کو جھکنے کو محال قرار دیا ہے۔ ملک بھر کے محنت کشوں نے حسینیہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر محنت کشوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پابندیاں ملت ایران کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی امیدیں سرحد پار سے وابستہ نہیں، اور اس جذبے کو مضبوط بنانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا مقصد اسلامی جمہوری نظام پر دباؤ ڈالنا اور اسے مشکلات سے دوچار کرنا ہے، تاکہ وہ سامراجی اور استکباری راستے کی پیروی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ واضح ہے کہ اسلامی نظام اسلامی غیرت اور عظیم قوم کے لیے منہ زوری کے سامنے جھکنا محال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ ایک زندہ قوم دشمن کی دشمنی سے بھی مواقع پیدا کرتی ہے، اور اس کی واضح مثال ہتھیاروں کا شعبہ ہے اور دوسرے میدانوں میں دباؤ کے بطن سے عظیم پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملت ایران کو اپنا استحکام عمل اور قومی اتحاد سے ثابت کرنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم محنت کش برادری کی محنتوں کے تہہ دل سے شکرگزار ہیں فرمایا کہ مختلف ممالک اور ثقافتیں یوم محنت کش مناتی ہیں، لیکن محنت کشوں کے بارے میں مادی دنیا کے نظریے اور اسلام کے نقطہ نظر میں بہت فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مادی دنیا محنت کش کو کل پرزوں اور گاڑیوں کی مانند اعلی کار سمجھتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محنت کش اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں اسلام کے نظریے کی بنیاد وہ اقدار ہیں جو وہ کام کے سلسلے میں قائل ہے۔ آپ نے اسلام میں محنت کشوں کو ذاتی قدر و منزلت کا حامل قرار دیا اور فرمایا کہ جس سماج میں محنت کش ہوں گے اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوگا۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کا دورہ مکمل کر کے سرکاری دورے پر کولمبو پہنچ گئے۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اپنے سری لنکن ہم منصب کی دعوت پر کولمبو پہنچے ہیں، جہاں سری لنکا کے اعلی رتبہ حکام اور بعض دیگر اہم شخصیات نے ان کا ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے سری لنکا کے قلب میں واقع ایرانی انجینئروں کے شاہکار اما اویا ڈیم اور پاور پلانٹ کے کثیر المقاصد منصوبے کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ یہ پروجیکٹ ایران اور سری لنکا دونوں ملکوں کی دوستی کی علامت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا سرمایہ سری لنکا نے اور تکنیکی اور انجینئرنگ سروسز اسلامی جمہوریہ ایران نے فراہم کی تھی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی تکنیکی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کے ساتھ 20 سے زائد ممالک میں بجلی اور پانی کے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ مغرب یہ بتانا چاہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے اختیار میں ہے، لیکن ایرانی ماہرین اور سائنسدانوں کے توانا ہاتھوں نے آج نہ صرف ایران میں بلکہ پورے بر اعظم ایشیا اور خطے کے ممالک میں عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ تسلط پسندانہ نظام قوموں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ آپ کوئی کام ہمارے بغیر، ہماری ٹیکنالوجی اور شرکت کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ ایک استعماری سازش ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے بعد پاک ایران مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ایران کا مشترکہ اعلامیہ 28 نکات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر بات چیت کی۔ فریقین نے پاک ایران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دورے کے دوران باہمی تشویش کے باعث علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مفاہمت کی متعدد یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے دوروں کے باقاعدہ تبادلے کے ذریعے باہمی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں پڑوسیوں اور مسلم ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران نے دمشق میں ایرانی کونسلر سیکشن پر حملے کی مذمت کی۔ دونوں ممالک نے باہمی سرحد کو پاک ایران دوستی اور امن کی سرحد کے طور پر تسلیم کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران نے مستقل بنیادوں پر سیاسی اور سیکورٹی حکام کے تعاون پر اتفاق کیا۔ باہمی تعاون کا مقصد دہشت گردی، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پیر 22 اپریل کو پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے، اور وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کا دورہ مکمل کر کے 24 اپریل کو کراچی سے سری لنکا کے لیے روانہ ہوئے۔ مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ ایرانی صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی شامل تھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس میں 7 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح کے علاقے السلام میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی۔ اس بمباری میں موصولہ خبروں کے مطابق ابھی تک ایک ہی گھرانے کے 3 افراد کے شہید اور چند دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مرکزی غزہ کے نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ اس جارحیت میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی مشرقی غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شہر غزہ کی الجلا شاہراہ پر بھی بمباری سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ کے الزوائدہ اور مشرقی خان یونس کے القرارہ ٹاؤن اور نصیرات کیمپ کے الصالحی ٹاوروں اور دیگر علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج نے حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا کہ صرف حماس کی قید میں 30 اسرائیلی جنرل اور اعلیٰ عہدے دار ہیں۔ حماس کے سینئر عہدیدار کے مطابق، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، العربی الجدید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم زندہ اسرائیلی قیدیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعداد اسرائیلی میڈیا میں اعلان کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف تحریک حماس کے پاس تقریباً 30 اسرائیلی جنرل اور اعلیٰ عہدیدار ہیں، جنہیں 7 اکتوبر کو فوجی ہیڈ کوارٹر اور کچھ حساس سیکورٹی ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ حماس کے سینئر رکن نے مزید کہا کہ ان قیدیوں کو سخت حفاظت میں اور قابض افواج کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے، ان تک رسائی کسی بھی صورت میں ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیامین نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے وزراء صہیونیوں کے رد عمل اور فوجیوں کے غصے کی آگ بھڑک اٹھنے کے خوف سے اپنے قیدیوں کی معلومات کا اعلان نہیں کرتے۔ حماس کے سینئر عہدیدار نے مزید کہا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا واحد راستہ سنجیدہ مذاکرات ہیں، جو مکمل جنگ بندی اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر منتج ہوں گے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن اور بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطینی جوانوں سے ان کی جھڑپ ہوئی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمال مشرقی بیت المقدس میں واقع اناتا کالونی پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ کی کفر نیما اور المغیر کالونیوں، جنوب مغربی جنین کی یابود کالونی، جنوبی نابلس کی اقربا کالونی اور شمالی الخلیل کی اہلہول کالونی کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مشرقی نابلس کے عسکر کیمپ پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس کے جوانوں سے ان کی جھڑپ ہوئیں۔ فلسطینی مجاہدین نے ان جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں کی گاڑیوں کے راستے میں ایک بم دھماکہ کیا. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی 200 دنوں سے جاری نسل کشی جار اسرائیل کو سزا دیے بغیر جاری و ساری ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے سوشل نیٹورک ایکس پر لکھا ہے کہ 200 دنوں سے نسل کش جار صہیونی حکومت کے ہاتھوں مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. اس دوران جار اسرائیل نے 14,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا ہے اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی ہے. فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے اسرائیلی حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز کیا تھا. اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں برسوں سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری مظالم سے تنگ آ کر غاصب اور جار صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی جانب سے شروع ہونے والے الاقصی طوفان آپریشن میں 1,139 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. اس جنگ میں اب تک 34,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے اور غزہ کی تقریباً 23 لاکھ آبادی بے گھر ہو چکی ہے. یہ وہ المناک واقعات ہیں جن کی وجہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ سامنے آیا لیکن اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے. غزہ میں اسرائیل کی تقریباً 6 ماہ کی جنگ کے بعد 25 مارچ 2024 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کے 14 مثبت ووٹوں اور امریکہ کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے اور اس قرارداد کو ویٹو نہ کرنے کے سبب غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی قائم کرنے کی قرارداد 27-28 کی منظوری دی گئی، تاکہ قرارداد کی منظوری کے بعد سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے باقی بچے 15 دنوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم ہو سکے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 27-28 کو امریکہ کی جانب سے حق ویٹو استعمال نہ کرنے کے سبب منظوری دی گئی. اس سے قبل امریکہ نے 3 قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا، تاہم اس بار اس قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور اس طرح سے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی مخالفت کے بغیر اسے منظوری دے دی گئی. اس قرارداد کو سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان نے ترتیب دیا تھا. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیریس نے اسرائیلی صدر اسحاق ہیٹزوگ کو فون کر کے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی بے چون چرا حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے امریکی نائب صدر اور اسرائیلی صدر کی ٹیلیفونی گفتگو کی خبر دی ہے. وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق کملا ہیریس نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں مشرق وسطی کے حالات کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر غزہ کے نہتھے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی بے چون چرا حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ کملا ہیریس نے سینٹ میں اسرائیل، تائیوان اور یوکرین کے لیے 95 ارب ڈالر کے امدادی پیکیج کی منظوری اور اس میں 26 ارب ڈالر صہیونی حکومت کے لیے مختص ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. تل ابیب میں نتنیاہو سمیت صہیونی حکومت کے دیگر اعلی حکام کی گرفتاری کے امکان کی تشویش بڑھ گئی ہے. صہیونی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیگ کی عالمی عدالت کی جانب سے تل ابیب کے حکام کی گرفتاری کے سلسلے میں تشویش بڑھنے کے بعد صہیونی وزیراعظم خود کو اور دیگر حکام کو گرفتاری سے بچانے کے لیے امریکہ اور یورپ سے گڑگڑانا شروع کر دیا ہے. صہیونی میڈیا نے بعض ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ عالمی عدالت انصاف امریکہ کی ہری جھنڈی کے بغیر گرفتاری کا حکم صادر نہیں کرے گی اور اسی بنا پر نتنیاہو نے امریکہ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ سے مدد مانگی ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران جو علاقے ویران ہوئے ہیں وہ جرمنی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران تباہ ہونے والے علاقوں سے زیادہ ہیں. جوزف بورل نے یورپی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں کہا کہ غزہ میں 34,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، کہ جن میں اکثر شہری باشندے، عورتیں اور بچے شامل ہیں، جبکہ اس کی 2 گنا تعداد میں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور 75% غزہ کی آبادی بے گھر ہو گئی ہے. اسے قحط اور بھوک مری کا سامنا ہے. انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ جنگ میں 19 ارب ڈالر کا نقصان اس علاقے کو پہنچا ہے کہا کہ اس علاقے کی 60% بنیادی تنصیبات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 35% تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. برطانی وزیراعظم نے بین الاقوامی خطرات بڑھنے اور دنیا کے سر جنگ سے زیادہ خطرناک ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاعی بجٹ میں 75 ارب پاؤنڈ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونگ نے پولینڈ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت 2030 تک اپنی جی ڈی پی کا 2.5% دفاع پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رشی سونگ نے کہا کہ ایسی دنیا میں جو اس وقت سر جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، ہم موجودہ صورتحال پر راضی نہیں رہ سکتے، اور ایسی حالت میں جب ہمارے دشمن صف آرا ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے ملک، اپنے مفادات اور اپنے اقدار کے دفاع کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں، نشریات کے باقی پروگراموں کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان اور افغانستان میں جو اہم امور انجام پائے ہیں، سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں، ان کی کچھ سرخیاں اور بعض کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ پروگرام پاکستان و افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے بعد ہم نشر کریں گے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ خبروں کے اس تیسرے اور آخری بلٹن کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام نیوز ڈیسک۔ نیوز ڈیسک میں حسب معمول ہم حالات حاضرہ کے جو نئے موضوعات ہیں ان کا جائزہ لیں گے، بالخصوص اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دورے پاکستان پر خصوصی تجزیے اور تبصرے آپ آج کے نیوز ڈیسک میں سن سکیں گے۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے
تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا, سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں.